بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. درس قرآن کا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. محرم سن 1433 ہجری سے یہ شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آہستہ 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 ہم قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو سنانے والے کے لیے، سننے والے کے لیے قبول فرمائے، اور قرآن مجید کا علم، فہم، تدبر عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازے. اب گزارش یہ ہے کہ آج 11 شعبان ہے، اور 15 شعبان سے ہمارے مدرسے میں تعطیلات شروع ہوتی ہیں، اور وہ 16 شوال تک جاری رہتی ہیں، اور 16 شوال کو پھر دوبارہ مدرسہ کھلتا ہے باضابطہ طور پر، اور تعلیم اور حاضری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گویا رمضان المبارک سے پہلے اب صرف 15 دن، 2 ہفتے تقریباً باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام پر یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا یہ آخری درس قرآن ہوگا، پھر اس کے بعد 2 مہینے کی تعطیل ہو جائے گی تاکہ رمضان المبارک کی ہم تیاری کر سکیں، اپنے کام نمٹا سکیں. اور پھر رمضان المبارک کے بعد 16 شوال کو جو ہفتے کا دن آئے گا، 15 شوال کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آئے گا، انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کے دن سے دوبارہ ہم اس درس کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے، رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دے، رمضان کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے، اپنی حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی شوال میں دوبارہ ہمیں اس مدرسے قرآن میں اور مجلس قرآن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان کرنا تھا، اب اس کے بعد اصل درس قرآن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفى. قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفى. اللہ خیر اما یشرکون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون آمنت بالله صدق الله العظيم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک کرتے ہیں، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ رونق والے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو پیدا کر سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ معبود کو شریک کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا اور جس نے زمین کے درمیان میں دریا اور ندیاں بہتی ہوئی بنا دی اور اس زمین کے لیے پہاڑوں کو لنگر بنا دیا اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، بلکہ یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ اللہ جو مجبور آدمی کی پکار کو قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر دوسروں کا نائب بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، کیا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت دیتا ہے اور جو ہواؤں کو رحمت سے پہلے بشارت بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، اللہ بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ کافر شریک کرتے ہیں، کیا وہ اللہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا اور جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، آپ کہہ دیجئے کہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر غیب کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ یہ لوگ آخرت سے شک میں ہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے اندھے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کی آیات ہیں، 59-60 اور پھر 66ویں آیت تک کی آیات آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی، اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ مختصر تفسیر اس کی یہ ہے کہ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے۔ قل کئی ہیں، قرآن مجید میں چاروں قل مشہور ہی ہیں، آپ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے، تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے۔ پھر اس کے بعد آگے توحید کی باتیں ذکر کی گئیں جن کا آپ نے ترجمے سے اندازہ کر لیا ہوگا، لیکن توحید کے ان دلائل کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ ان دلائل کی تقریر کرنے سے پہلے آپ اللہ تعالی کی حمد بیان کیجئے اور اللہ کے بندوں کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجئے۔ چنانچہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عباده الذین اصطفى، اور سلامتی نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی منتخب کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ تعالی کی تعریف ہو گئی، اور سلام علی عباده الذین اصطفى میں انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر سلام بھیجا گیا، اور اسی سے مفسرین، محدثین، فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب بھی آدمی کوئی اہم تقریر کرے، اہم بات بیان کرے مجمع کے سامنے یا کچھ لوگوں کے سامنے، تو اس میں سنت طریقہ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، پھر اس کے بعد جو بات آپ نے کرنی ہے وہ کریں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو عالم ہیں یا دیندار حضرات ہیں تو وہ بسم اللہ، الحمدللہ اور صلاۃ و سلام کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں، اور اس کو خطبہ مسنونہ بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یہ خطبہ مسنونہ ہے جو اکثر پڑھا جاتا ہے، بلکہ میں نے علماء کی بات کی ساتھ یہ بھی کہا کہ دیندار، اس لیے کہ مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم یاد آ گئے، کیونکہ انہوں نے تقریر کی اور کئی تقریریں کی، بلکہ اقوام متحدہ میں بھی تقریر کی، تو انہوں نے بسم اللہ، اللہ تعالی کی حمد، ثنا اور سلام کے ساتھ تقریر شروع کی۔ تو یہ خطبہ مسنونہ ہر اہم تقریر سے پہلے یا ہر اہم بات سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ طریقہ سکھایا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اور یہ صرف تقریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اہم بات ہو، اور اس کی دلیل وہ حدیث عفق ہے جو علماء اور طلباء پڑھتے ہیں بخاری شریف کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر، کہ حدیث عفق میں آتا ہے کہ جب عفق کا واقعہ لمبا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے گفتگو کرنے کے لیے. تو جب تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور صلاۃ و سلام بھیجا, پھر اس کے بعد گفتگو شروع کی. اور جب ان کی گفتگو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہو گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت کمزور تھی, بیٹھنا میرے لیے مشکل تھا, لیکن میں بیٹھ گئی, میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور صلاۃ و سلام بھیجا, پھر اس کے بعد میں نے گفتگو شروع کی. حالانکہ وہاں کوئی مجمع نہیں تھا, ممبر نہیں تھا, کوئی کرسی ورسی نہیں تھی, کوئی تقریر نہیں ہو رہی تھی, لیکن اہم بات تھی دو چار افراد کے درمیان. تو اس میں بھی سنت یہ ہے کہ آدمی جب کوئی اہم بات بیان کرنے لگے تو خطبہ مسنونہ پڑھے. اب خطبہ مسنونہ تو بہت سارے ہیں, اللہ تعالی خطبہ مسنونہ کے اندر بسم اللہ ہوتی ہے, پھر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے, پھر اس کے بعد درود شریف ہوتا ہے, اور وہ لمبے لمبے خطبے ہیں. چنانچہ آپ خطیبوں سے سنتے رہتے ہوں گے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے خطبے ہوتے ہیں, لیکن سب سے مختصر خطبہ وہ ہے جس کو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وسلام علی عباده الذین اصطفى اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنا لیا ہے, یعنی چن لیا ہے, یعنی ان کو منتخب فرما لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چنے ہوئے منتخب بندوں سے مراد ہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور پھر ان کے سچے نائبین. تو یہ سب سے مختصر خطبہ ہے, اگر آدمی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو یہ مختصر خطبہ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے ہمارے اکابر کو سنا بھی ہوگا کہ جب کوئی مختصر بات کرنا چاہتے ہیں وقت کم ہوتا ہے تو اتنا پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے. آگے قرآن نے بات شروع کی اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ شریک بہتر ہیں جن کو یہ کافر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو شریک کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں. یہ آگے سارے توحید کے دلائل آ رہے ہیں اگلی آیات کے اندر, لیکن ان توحید کے دلائل سے پہلے اللہ تعالی نے یہ چھوٹا سا جملہ ایسا بیان کر دیا کہ جس کا مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ چھوٹا سا جملہ کیا ہے, اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ یا وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو, اور یہ بات شاید پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کی تھی کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں تو اکثر کافر وہ ہیں جو اللہ تعالی کے وجود کے قائل ہیں. چنانچہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, حتیٰ کہ ہندو ہیں اور بدھ مت ہیں اور کون کون ہیں, یہ سارے لوگ اللہ کے قائل ہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں, گاڈ کی شکل میں, رام کی شکل میں, کسی بھی شکل میں. ایسے لوگ جو اللہ تعالی کے وجود کے بالکل قائل نہ ہو ان کو دہری کہا جاتا ہے, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو زمانے نے پیدا کر دیا ہے. لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں, بلکہ وہ جو دہری لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی جب کوئی مصیبت پریشانی پیش آتی ہے تو ان کی زبان سے یا اللہ ہی نکلتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے. تو دنیا میں بھاری تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ تعالی کے وجود کے قائل ہیں, اور مشرکین مکہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے. اسی لیے سورۃ الزخرف میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ پیدا کیا ہے اس کو اس اللہ نے جو غالب ہے جاننے والا ہے. اور بھی جگہوں میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. جتنے مشرکین مکہ تھے شرک کرتے تھے, بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے, اسی لیے بتوں کو پکارتے تھے, بتوں پہ نذرانے چڑھاتے تھے. لیکن جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے اور جناب بت کوئی قریب میں نہیں ہوتا تھا, پھر پکارتے کس کو تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو. قل من یرزقکم من السماء والارض, قل من یرزقکم من السماوات والارض لیقولن اللہ. غالباً ایک جگہ میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ من یرزقکم من السماء والارض, کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے, تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ. تو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے, اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالی کے وجود کے قائل تھے لیکن اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. یہ جو ہمارے عیسائی اور یہودی لوگ ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, شرک کرتے ہیں. تو جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے, کسی بھی معاشرے سے, کسی بھی زمانے سے ان کا تعلق ہو, ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ بہتر ہے یا شریک بہتر ہیں, تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنے مشرک لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات ان بتوں کو دے دیے, کچھ اختیارات ان بزرگوں کو دے دیے, کچھ اختیارات ان قبر والوں کو دے دیے ہیں, اس طرح کے شرک کی باتوں میں مبتلا ہیں وہ. ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو آگے جو توحید کے دلائل آنے والے ہیں اس سے ان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا جملہ رکھ دیا کہ جس کا جواب کسی مشرک کسی کافر کے پاس نہیں ہے. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ لوگ شریک کرتے ہیں, جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, چاہے بت ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام ہو, وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ اس کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بھی قائل تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا کچھ حصہ ان بزرگوں کو, ان نیک لوگوں کو, یا نعوذ باللہ ان بتوں کو دے رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کیجئے, پھر انبیاء کرام السلام پر سلام بھیجئے, اور پھر اس کے بعد یہ پوچھئے اللہ خیر اما یشرکون, کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ کافر اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد توحید کے دلائل شروع کیے گئے اور فرمایا گیا امن خلق السماوات والارض, کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, وانزل لکم من السماء ماء, اور اس اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہی کہ اللہ. یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے, بارش برستی ہے, یہ کون برساتا ہے؟ اللہ. تو بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة, اور ہم نے اس پانی سے رونق والے خوبصورت باغات اگائے, فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پھر ہم نے اگا دیے اس کے ساتھ اس پانی کے ساتھ ایسے باغات جو بہت خوبصورت ہیں، رونق والے ہیں. اور یہ جو قرآن مجید کا عجیب انداز ہے کہ اس میں التفات پایا جا رہا ہے من الغیبت الى التکلم، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، پہلے اس کو غائب تصور کیا جاتا ہے، پھر اس غائب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے متکلم کے اندر. اردو میں بھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، مثلاً کوئی بڑا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ جناب تمہاری جو مدد ہے وہ کس نے کی تھی، وہ کون تھا جس نے تمہیں اس وقت میں وہاں سے نکالا، وہ کون تھا جس نے تمہیں پیسے دیے، اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا. اب یہ التفات ہے من الغیبت الى التکلم، کہ پہلے وہ غائب کی بات ہو رہی تھی، بھلا وہ کون ہے جس نے یہ کیا یہ کیا، پھر اس کے بعد فوراً تکلم کی طرف التفات ہو گیا. اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور مختلف زبانوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہے. یہی طریقہ قرآن مجید میں بھی ہے، اس سے کلام کے اندر خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور آدمی صحیح نتیجے تک جلدی سے پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں بھی اسی طرح جب بات شروع کی تو پہلے غائب کا صیغہ ذکر کیا کہ کیا وہ بھلا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی سے باغات اگائے جو بڑی رونق والے ہیں، بڑی خوبصورتی والے ہیں. ذات بہجہ کا ترجمہ خوبصورتی والے بھی ہو سکتا ہے، رونق والے بھی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا سکتے. کسان ہل تو چلا سکتا ہے، کسان بیج تو ڈال سکتا ہے، کسان پودا تو لگا سکتا ہے، کسان اس بیج کو یا پودے کو پانی تو دے سکتا ہے، مگر کھینچ کر اس پودے کو بڑا نہیں کر سکتا. وہ جو بیج کسان نے ڈالا ہے اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کونپل کو نکالنا، پھر اس کونپل کا بڑا ہونا، پھر شاخ کی شکل میں بدل جانا، پھر اس کے اوپر طرح طرح کے اناج کا لگ جانا، یہ کسان کے بس سے باہر ہے. کسان صرف بیج ڈال ہل چلا سکتا ہے، زمین کو نرم کر سکتا ہے، اس کے بعد بیج ڈال سکتا ہے، پھر پانی دے سکتا ہے، بس کام ختم ہو گیا. آگے اس بیج کو پودے میں تبدیل کرنا، اس پودے کو درخت میں تبدیل کرنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھلوں کا، اناج کا اور ان چیزوں کا لگانا، یہ کسان کے لگانے والے کے بس سے باہر ہے. اس کو قرآن نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا سکتے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. بل ہم قوم یعدلون، یعدل یعدلو جو ہے یہ عجیب لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اگر اس کا صلہ عن آ جائے تو عدل عنہ کا مطلب ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا، اعراض کرنا. لیکن اگر اس کا صلہ عن نہ ہو، یعنی مذکور نہ ہو اور حکمن بھی نہ ہو، تو صورت میں عدل یا عدلو کے معنی ہوتے ہیں برابر کرنے کے. اسی لیے عدل کو عدل کہتے ہیں، انصاف کو، کہ ہر ایک کو برابر برابر کر کے ہر ایک کو آپ پورا پورا حصہ دے دیتے ہیں. تب یہاں جو قرآن مجید کی اس آیت میں آ رہا ہے بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. تو یہاں یعدلون کا ترجمہ ہمارے کئی مفسرین نے ہٹنے کا کیا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم نے بھی یہی ترجمہ کیا، گویا انہوں نے یعدلون عن کو لیا ہے، ان اس کا اس کو مضمون مانا ہے، چھپا ہوا مانا ہے. لیکن ہمارے کئی مفسرین نے اور غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو عدل یعدلو کا ترجمہ کیا برابر کرنے کا، اسی لیے حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں. تو بل ہم قوم یعدلون کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں یعدلون عن صراط المستقیم، یعدلون عن صراط الحق، کہ یہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور بل ہم قوم یعدلون، اے یعدلون بربہم غیرہ، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے. بل ہم قوم یعدلون، اسی لیے کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، یعنی ایسا وہ لفظ لے کر آتا ہے کہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، آدمی کا ذہن ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، اور بیک وقت دونوں معنی اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کر رہے ہیں، یعنی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. امن جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین بڑی حرکت کر رہی تھی، جیسا قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں آتا ہے. پھر اللہ تعالی نے اس کے اوپر پہاڑوں کو جمع دیا، پہاڑوں کو جمانے کی وجہ سے اس کی جو زلزلے کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، ورنہ وہ زلزلہ تھا جو نیپال میں اور دوسری جگہوں میں ہمارے ہاں بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے. تو ہر وقت ایک زلزلے کی کیفیت تھی جس میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ بڑے بڑے جمع دیے تاکہ زمین کے اندر قرار ہو جائے، یعنی یہ اس کی حرکت جو زلزلے والی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہلکی سی حرکت بس وہ رہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ زمین تو خلا کے اندر ہے، ایک کرا ہے، اور یہ بھی حرکت میں ہے، یہ اپنے محور پر بھی حرکت کر رہا ہے، اور جناب سورج کے گرد بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت اتنی معتدل رکھی ہے کہ اس کے اوپر قرار پانا بڑا آسان ہے. چنانچہ ہم سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کرسی حرکت کر رہی ہے، نہ زلزلہ آئے گا تو ہر شخص بھاگے گا، لیکن اس وقت بھی زمین حرکت میں ہے، اپنے محور پر بھی حرکت کر رہی ہے، سورج کی گرد بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی وجہ سے اس کے اندر ایسا سکون اور سکینت رکھ دیا ہے کہ یہاں آباد ہونا آسان ہے. اس کو قرآن فرما رہا ہے امن جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو قرار بنا دیا یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. وجعل خلالها انہارا، اور اللہ نے زمین کے بیچ میں بہنے والی چیزیں بنا دی. انہار، انہار کہتے ہیں بہنے والی چیزوں کو. نہر کا ترجمہ دریا بھی ہو سکتا ہے، ندیاں بھی ہو سکتی ہیں. دریا بھی قدرتی ہوتے ہیں اور ندیاں جو ہیں وہ بھی قدرتی ہوتی ہیں، بہتی رہتی ہیں. تو جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچ میں بہنے والے دریا اور ندیاں بنا دی. نہر عربی میں کہتے ہیں بہنے والی چیز کو، اس سے مراد ہے دریا اور ندی. اور ایک اردو کی نہر ہوتی ہے، نہر، وہ جو نہر اردو میں بولی جاتی ہے وہ قدرتی نہیں ہوتی بلکہ وہ عام طور سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہاں مراد وہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہر نہیں ہے بلکہ دریا ہیں، ندیاں ہیں، جو قدرتی طور پر پانی اپنا راستہ بناتا ہے اور بہتا ہوا چلا جاتا ہے میلوں تک، پھر جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وجعل خلالها انہارا، اور اللہ نے اس زمین کے بیچ میں ندیاں اور دریا بنا دیے. وجعل لها رواسی، اور اس زمین کے لیے لنگر بنا دیے. ابھی بتایا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اس زمین کے لیے لنگر کی طرح ہیں، جس طرح اگر لنگر نہ ڈالا جائے کشتی ڈولتی رہتی ہے، کہیں سے کہیں موجیں اس کو لے جائیں گی، لیکن اگر لنگر ڈال دیا جائے تو کشتی جم جاتی ہے ایک ہی جگہ میں. اسی طرح اللہ تعالی نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کی جو حرکت مضطربہ تھی اس کو ختم کر دیا اور حرکت سکینت والی باقی رہ گئی. آگے قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی. دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میٹھا پانی اور نمکین پانی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، مگر کئی جگہ ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ وہ میٹھا پانی علیحدہ رہتا ہے اور نمکین پانی علیحدہ رہتا ہے. تو اللہ تعالی نے نمکین اور میٹھا، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، سورۃ الفرقان میں یہ آیت گزر چکی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میٹھا پانی علیحدہ چلتا رہتا ہے اور نمکین پانی علیحدہ چلتا رہتا ہے. اور اس سے دو بڑے سمندر بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جہاں دو بڑے سمندر ملتے ہیں تو ان دو بڑے سمندروں کے درمیان ایک لکیر سی بن جاتی ہے اور دور تک میلوں تک وہ لکیر باقی رہتی ہے، اور یہ سمندر علیحدہ رہتا ہے، وہ سمندر علیحدہ رہتا ہے. اور ایک ڈاکٹر سائنسدان بتا رہے تھے کہ 33 جگہ اب تک دنیا میں دریافت ہو چکی ہیں کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کے درمیان آڑ موجود ہوتی ہے. اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزے ہونے کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی زیادہ زندگی مدینہ منورہ میں پھر بعد میں گزری، زیادہ زندگی مکہ مکرمہ میں پھر بعد میں مدینہ منورہ میں گزری. اور سمندری سفر آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کبھی سمندری سفر پر تشریف لے گئے ہوں، لیکن سمندروں کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اب 1400 سال کے بعد مسلمان سائنسدان ڈاکٹر حیرانی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، دیکھو قرآن نے کیسا ذکر کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یہ بات ذکر کر دی کہ جب اتنی معلومات نہیں تھی، اتنی سمندروں تک رسائی نہیں تھی، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل تھی کہ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کہ اللہ نے دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی ہے. آگے فرما اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آگے فرمایا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، کیا وہ اللہ جو مجبور کو کی بات قبول کرتا ہے، مجبور کی دعا قبول کرتا ہے، یجیب قبول کرتا ہے، مضطر مجبور آدمی، اذا دعاہو جب مجبور آدمی اللہ کو پکارتا ہے، وہ مجبور آدمی جو کہیں پھنس گیا، کوئی اس کی مدد کرنے والا دور دور تک نہیں ہے، اس وقت میں وہ پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو. اور اللہ تعالی غیب سے اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو، آہستہ آہستہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور اس کی برائی اور سختی کو دور کر دیتا ہے، اس کی سختی اور برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں زمین کے نائب بنا دیتا ہے، زمین کا نائب بنا دیتا ہے. آپ پچھلے لوگ چلے گئے، آپ ان کی جگہ میں نائب بن گئے، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب 60-70 سال کے بعد ہم سب چلے جائیں گے، وہ سے لوگ ہمارے نائب بن کے آ جائیں گے. تو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، رکھ رہا ہے، پھر آگے بھیج رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی فقیر درویش کرتا ہے؟ کیا کوئی بت کرتا ہے؟ کوئی مخلوق کرتی ہے؟ اعزنا اللہ من ذلک، مخلوق جو مخلوق اس کو، وہ تو خود ہی بھیجی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کو کیا بھیجے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ ہی تو ہے کہ جو تمہیں زمین کے نائب بناتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہ جملہ 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. شکایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سارے حقائق تمہارے سامنے ہیں، افسوس تم آنکھیں بند رکھتے ہو، نہ دنیا کو دیکھتے ہو، نہ زمین آسمان کو دیکھتے ہو، نہ سمندروں کو دیکھتے ہو، نہ پیداوار کو دیکھتے ہو کہ کون پیدا کر رہا ہے. آنکھیں تم نے بند کر رکھی ہیں، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قلیلًا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. آگے فرمایا، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ اللہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں؟ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، آدمی پھنس گیا سمندر کے اندر، رات کی تاریکی ہے یا دن ہے یا کہیں خشکی میں آدمی کہیں اکیلا ہے، تو وہ اندازہ کرتا ہے کہ مشرق کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، شمال کیا ہوا، جنوب کیا ہوا، اندازہ کر کے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو مشرق مغرب شمال جنوب کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ستارے ہیں اور ان ستاروں سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ دب اکبر کہاں ہے اور جناب یہ بنات الناس کہاں ہے اور راستہ کس طرف کو ہو سکتا ہے. اس طریقے سے آدمی چلتا رہتا ہے کشتی کے ذریعے سے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو کون ہے جو ہدایت دیتا ہے؟ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا وہ اللہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں؟ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ، اور وہ ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے رحمت سے پہلے. باران رحمت بعد میں آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہلے آتی ہیں. یہ کراچی کی بات نہیں ہو رہی، کراچی کے علاوہ باقی علاقوں میں پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. یہاں تو ہوائیں چلتی رہتی ہیں، بارش ہی نہیں ہوتی. لیکن ہوا میں بھی فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں کراچی میں جب تک یہ مغرب سے ہوا چل رہی ہے بارش نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی مشرق کی طرف سے ہوائیں آنے لگیں اور بادل آنے لگے سب خوش ہو جاتے ہیں کہ اب انشاءاللہ باران رحمت برسے گی. تو اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو بادلوں کو بھیجتا ہے، بادلوں سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں باران رحمت کے لیے بشارت بنتی ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے، وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت بنا کر رحمت سے پہلے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ جواب یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے قرآن کہتا ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں. کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، ذات اور صفات میں کوئی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک لہو ہے. نہ کوئی ذات میں اس کے ساتھ شریک ہے، نہ صفات میں سے کسی صفت کے اندر شریک ہے. تعال اللہ عما یشرکون، اللہ بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ اللہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا؟ پیدا بھی اس نے کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی دیتا ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ اللہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. یہ جو تم بتوں کو شریک کرتے ہو، یہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یہ جو یہودی بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہ جو طرح طرح کے پیروں کو اور قبر والوں کو اللہ تعالی کے ساتھ صفات میں شریک کیا جاتا ہے، اس پر کوئی دلیل تو لے کر آؤ. قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو مگر اللہ. اللہ تعالی کے سوا کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اہل سنہ والجماعہ کا کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور غیب کی کنجیوں کا علم اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور یہاں فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. بچہ کب پیدا ہو، کس کے گھر میں پیدا ہو، کہاں پیدا ہو، فیصلہ نہ ماں کرتی ہے، نہ باپ کرتا ہے، نہ خود انسان کرتا ہے. پھر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی موت کب آئے گی، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، اس کا فیصلہ نہ اس کی ماں کرتی ہے، نہ باپ کرتا ہے، نہ انسان خود کرتا ہے. پھر کب اللہ تعالیٰ قبر سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، اس کا فیصلہ بھی نہ انسان کرتا ہے، نہ اس کی ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور کرتا ہے. یہ سب فیصلے کہ کس نے کب پیدا ہونا ہے، کتنے دن یہاں رہنا ہے، کتنے سانس اس کے یہاں لکھے ہوئے ہیں، کب اس نے قبر میں جانا ہے اور کب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو قرآن کی اس آیت میں فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی بات اللہ کے سوا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا. لوگوں کو شعور نہیں ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک گیا ہے. ادارہ کا یا دارکو کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھک گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ان مشرکین کافروں کو تو کیا علم ہوتا، عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو بھی علم نہیں ہے کہ آخرت کب آئے گی، کیا اس کے حالات ہوں گے، سوائے ان باتوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. اس کے علاوہ آخرت کی کوئی بات ہمارے علم میں اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی. بل ادارک علمهم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کے رہ گیا ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہے, لیکن ایک دوسرا ترجمہ بھی کئی مفسرین نے کیا, اور اس صورت میں یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق ماضی یا حال سے نہیں ہوگا بلکہ مستقبل سے ہوگا, کیونکہ ادارکہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تدارک کر لینا, یعنی پوری طریقے سے تمام چیزوں کو پورا کر دینا. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ آخرت میں پہنچ کر ان کا علم مکمل ہو جائے گا. جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو اب تو یہ آخرت سے شک میں ہیں, بلکہ آخرت سے اندھے ہیں جیسے آگے آ رہا ہے, لیکن جب یہ آخرت میں پہنچیں گے ایک ایک چیز ان کے سامنے آ جائے گی, وہ سب چیزیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بتائیں اور قرآن نے اور احادیث نے پہنچائیں, جن کو اب یہ لوگ نہیں مانتے نہیں سمجھتے, لیکن آخرت میں ان کے سامنے آ کے ہو جائیں گی. بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا آخرت میں. تو صورت میں اس کا تعلق مستقبل سے ہوگا, اور اگر ادارکہ کا پہلا ترجمہ کیا جائے کہ ان کا علم تھک کے رہ گیا ہے, تو اس وقت میں حال سے اس کا تعلق ہوگا کہ جو مشرک اور کافر ہیں آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے, یعنی ان کو آخرت کا علم نہیں ہے. علم تو کیا ہوتا, بل ہم فی شک کی منہا, بلکہ یہ لوگ آخرت سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی, پتہ نہیں دوبارہ ہم قبر سے اٹھیں گے یا نہیں ہوں گے, پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون, بلکہ یہ لوگ آخرت سے اندھے ہیں, آخرت سے اندھے ہیں, موت کو دیکھتے ہیں پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھ لے کہ بلی چلی گئی, حالانکہ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو بلی جاتی نہیں ہے, بلی وہیں بیٹھی رہتی ہے. اسی طرح اگر آدمی اپنی موت کو نہ یاد کرے اور سمجھے کہ میں نہیں مروں گا, موت سے گھبراہٹ ہو رہی ہے, موت کو یاد نہ کرے, آنکھیں بند کر لے, تو آنکھیں بند کر لو ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ, لیکن موت تو نہیں ٹلے گی, وہ تو آ کے رہے گی. تو یہ آخرت سے اور اپنی موت سے اندھا ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الاخرہ, آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کے رہ گیا ہے. بل ہم فی شک منہا, بلکہ یہ لوگ آخرت سے شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون, بلکہ یہ لوگ آخرت سے اندھے ہو گئے ہیں, یعنی جانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, لیکن نہ موت کی تیاری ہے نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اندھے بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجیے دوبارہ. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ کافر شریک کرتے ہیں. امن خلق السماوات والارض, کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وانزل لکم من السماء ماء, اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجا, اور ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات اگائے بڑی رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے. الہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کر رہے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. امن جعل الارض قرارا، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، اور اللہ نے زمین کے بیچ میں بہتی ہوئی ندیاں اور دریا بنا دیے، وجعل لها رواسیا، اور اللہ تعالی نے زمین کے اندر پہاڑوں کو لنگر بنا دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان اللہ نے ایک آڑ رکھ دی، رکاوٹ رکھ دی. ایلہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان میں سے اکثر لوگ، یعنی ان کافروں میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا اللہ جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے جب مجبور اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اللہ تمہیں زمین میں لوگوں کا نائب بناتا ہے. ایلہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا اللہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے رحمت سے پہلے بشارت بنا کر. ایلہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ اللہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی بات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وما يشعرون ايان يبعثون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بل ادارک علمهم في الاخره، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کے رہ گیا ہے. بل ہم فی شک کی منہا، بلکہ یہ لوگ آخرت سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت سے اندھے ہیں. یہاں کا الحمدللہ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شوال کے مہینے میں یہاں سے آگے درس قرآن دوبارہ شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے ہمیشہ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. وقت کیا ہوا ہے؟ الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ درس قرآن کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول سے فرما لیجئے. یا اللہ اب تک جو جو مجلسیں ہوئیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، یا اللہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے، یا اللہ کہنے میں یا سننے میں یا سمجھنے میں یا سمجھانے میں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ زندگی ہی میں صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا سمجھا گیا، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے لیے حرز جان بنا دیجئے. یا اللہ قرآن مجید سے ہمیں محبت پیدا فرما دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت میں لذت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ شعبان اور رمضان میں خاص طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم خلط القرآن بلحومنا ودمائنا واسماعنا وابصارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمیں عامل قلب القرآن بنا دیجئے، قرآن و سنت کا تھامنے والا بنا دیجئے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہوں اور سکھاتے ہوں. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے والا اور قرآن مجید سکھانے والا بنا دیجئے، سیکھنے والوں سکھانے والوں میں شامل رکھیے. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے جو آنے والا رمضان ہے، اس کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، اپنے حسن عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. گرمی کے روزے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گرمی کے ان روزوں کو پھول و حلقہ فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے. یا اللہ تراوی کو آسان فرما دیجئے، تلاوت کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، آئندہ کے لیے ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ میں بھی بیمار ہوں، اور بھی کئی ساتھی بیمار ہیں، ہمارے احباب متعلقین دوستوں میں رشتہ داروں میں بیمار ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما جب تک ہم دنیا میں ہو. یا اللہ صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور قبر میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما. ہر جگہ ہم آپ کے معافی کے اور عافیت کے محتاج ہیں. یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلق احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. ہم میں سے کئی حضرات مقروض ہیں، قرضے دینے ہیں، بل دینے ہیں، ادائیگیاں کرنی ہیں. یا اللہ قرضوں کو عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال بابرکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرضوں کی ادائیگی آسان فرما دیجئے، رزق حلال آسان فرما دیجئے، رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا جو آپ نے ہمیں رزق عطا فرما اس میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں کئی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ اپنا محتاج بنا, دوسروں کے محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں, آپ بے گھروں کو گھر دے سکتے ہیں, آپ بے اولادوں کو اولاد دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے ہمیں گھر عطا فرما دیجئے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دیجئے, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما دیجئے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا کہ اب یہ درس قرآن فی الحال موقوف کیا جا رہا ہے رمضان المبارک اور مدرسے کی تعطیلات کی وجہ سے. اب انشاءاللہ 15 شوال یعنی عید کے 15 دن کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا اس سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ یہ درس قرآن شروع کیا جائے گا. آپ حضرات سے دعا کی خصوصی درخواست ہے اور اپنے لیے بھی دعا فرمائیں تو مجھ ناکاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. واللہ سبحانہ و تعالی.